قاضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
قاضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔ قاضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہ صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد و عجل فرجہ. خدا نے متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، پروردگار عالم نے لطف و کرم فرمایا، دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. انسان کی تباہی میں جو چیزیں بہت زیادہ اہم رہتی ہیں ان میں سے ایک غفلت ہے، یہ کہ آپ نے توجہ دی کہ بھائی محرم ہے، ماہ سفر ہے، ایام عزائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سید الشہداء کے غم میں شرکت کریں. اس کا مطلب ہے آپ غافل نہیں ہیں، غفلت بہت بڑا مرض ہے. روایتوں میں غافل انسان کو سوئے ہوئے انسان سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسے مثلا کوئی انسان سو رہا ہو تو اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اطراف میں کیا ہوا، غافل انسان ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کہ آپ سید الشہداء کی حضرداری میں تشریف لائیں، خدا نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے خود بخود آپ کو غفلت سے نجات دلوا دی. نہ صرف یہ کہ غفلت سے نجات دلا دی بلکہ آپ کو ایسی جگہ لا کے بٹھا دیا کہ جہاں سے آپ اپنا دین سیکھ سکیں، اپنی ہدایت کو حاصل کر سکیں. یہاں تک آنا خود بہت بڑا کام ہو گیا. اور اب تصور کریں، نعوذ باللہ تعالی، اگر یہ عزاداری آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو، نعوذ باللہ، کب آپ دین سیکھنے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے دین سیکھنے کے؟ شاید سال میں کبھی کسی موقع کے اوپر کہیں آپ کو نصیب ہو جائے، لیکن سید الشہداء کی عزاداری نے ہمیں خود بخود غفلت سے نجات دلا دی. ایک بہت بڑے سیکھنے کے جذبے میں داخل کر دیا کہ ہم اس جذبے کے ساتھ آئیں، دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور وہ جو معنویت کا معاملہ ہے، قلب کے سید الشہداء سے متصل ہونے سے جو معنویت ملتی ہے، وہ ایک اور ہی معاملہ ہوگا. بالکل یہ سمجھ لیں کہ ایک نورانیت ہے جو آسمان سے تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اور میرے دل میں، جتنی گنجائش ہے وہ نورانیت وہاں اتنی آ جائے گی۔ یہ سید الشہداء کے آپ نام پہ یہاں جمع ہوتے ہیں، گویا وہاں سے نورانیت آ رہی ہے۔ اب اس نورانیت کو میں اور آپ لے سکیں، جتنا ہم لے سکے نصیب میں آ جائے انشاءاللہ۔ خدا نے متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں غفلت سے نجات دلا دی، دین کے راستے سیکھنے کے راستے میں لا کے یہاں بٹھا دیا، اور سید الشہداء سے متصل ہونے کی سعادت خدا نے ہمیں نصیب کر دی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب ہر نعمت کا جو شکر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی خدا اگر ہمیں ایک نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت سمجھنے، جیسے کہتے ہیں بھائی 180 درجے استعمال ہو سکتی ہے، بہت اچھا بھی استعمال ہو سکتی ہے، بہت برا بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ بالآخر فرعون نے جو زندگی میں جرم کیے، ظلم کیے، وہ اسی طاقت اور اسی جان سے کیے جو خدا نے اس کو دی تھی۔ تو خدا نے اس کو ایک نعمت دی، اس کو ایک طاقت دی، زندگی دی، ذہن کی صلاحیت دی، اس نے بدبختی کے ساتھ ایسے کام میں استعمال کیا جو دنیا کا بدترین کام بن گیا، خدا و متعال کا کھلا دشمن بن گیا وہ۔ تو نعمت تو خدا نے دی تھی، اس نے کہاں استعمال کی یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میں جو خطرہ احساس کرتا ہوں اپنے جیسوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں سید الشہداء کی محبت کی نعمت دے دی، استعمال کہاں کریں گے، اس محبت سے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ چند جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ مثلا کوئی میرا جیسا اس نعمت کو استعمال کرے نعوذ باللہ تعالی اپنی شہرت کے لیے، اس نے بڑا ظلم کر دیا، اس میں بہت لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔ شہرت بڑی مصیبت چیز ہے، شہرت انسان کو کھا جاتی ہے اندر سے، روح کے اوپر اس کا اثر بہت برا ہے، اور روح کے اوپر اثر کے ساتھ ساتھ عقل کے اوپر اس کا اثر بہت برا ہے۔ ایک روایت ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ وہ بہت دفعہ دہرا چکا ہوں۔ یہ روایت ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا نے 10 صفتیں بتائیں کہ یہ 10 صفتیں جس انسان میں ہوں، مومن میں، مسلمان میں، اس کی عقل کامل ہے۔ فرمایا کہ 10 صفتوں کے بغیر انسان مسلمان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ انسان گمنامی کو ہمیشہ شہرت پہ ترجیح دے، گمنامی کو شہرت پہ ترجیح دے۔ یعنی مثلا اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کام کرو گے مشہور ہو جاؤ گے، کام غلط کام نہیں ہے، صحیح کام ہے، صحیح کام ہے، یہ کام کرو گے مشہور ہو جاؤ گے، یہی صحیح کام ایک اور طریقے سے کرو مشہور نہیں ہوگے۔ تو وہ ہمیشہ اس طریقے کو لے گا جس میں مشہور نہیں ہوگا، شہرت پسند نہیں کرتا۔ عقل مند انسان، مولا نے فرمایا عقل مند انسان ہمیشہ گمنام رہنے کو زیادہ پسند کرے گا شہرت کے مقابلے میں۔ کیوں؟ شہرت کے اپنے امتحان ہیں، شہرت کے اپنے مسائل ہیں۔ بھائی ایک آدمی جو مثال کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر کا امکان زیادہ نہیں ہے کیا؟ قطعاً امکان زیادہ ہے اس کا، اس کے اندر ریاکاری کا امکان زیادہ نہیں ہے، وہ قطعاً زیادہ ہے۔ تو امام نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو شہرت سے تھوڑا گریز کرے۔ بعد میں دیکھو ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بھائی خدا کسی کو شہرت دے دے خدا کا معاملہ ہے، وہ شہرت کے پیچھے نہ جائے، وہ نہ جائے کوئی کام کرے شہرت کے لیے۔ مثلا معذرت کے ساتھ میں ایسی اپنے اوپر رکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مثلا فرض کرنے مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھوں کو میں کیسے ہلاؤں تو مشہور ہو جاؤں گا۔ اب میں نے مجلس میں پکڑ لیا کہ میں ہاتھوں کو ایسے ہلاؤں گا تو مشہور ہو جاؤں گا، تو یہ جو میں ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں کیوں ہلا رہا ہوں؟ شہرت کے لیے. یہ میں نے اپنی عقل کو زائل کیا ہے, عقل زائل ہو گئی. امام کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کوئی کام شہرت کے لیے نہیں کرو. حتیٰ اس روایت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس روایت نے کچھ صفتوں کو کہا کہ خدا کی خاطر ہو تو غربت کو پسند کر لے مالدار ہونے کے مقابلے میں. مثلا اگر غریب, اگر وہ خدا کے راستے پہ چلتا ہے تو غریب بنتا ہے, خدا کے دشمنوں کے راستے پہ چلتا ہے تو امیر بنتا ہے. تو کہا عقل مند وہ ہے جو غریب ہونے کو پسند کرے, دشمنوں کے راستے پہ نہ چلے. دشمنوں کے راستے پہ چلتا ہے عزت ملتی ہے, اگر خدا کے راستے پہ چلتا ہے عزت نہیں ملتی. تو امام نے فرمایا وہ اس عزت کو ترک کر دے, یہ عزت نہ لے. تو ان پیسے اور عزت کے معاملے میں امام نے فرمایا کہ اگر خدا کے راستے میں یہ ہو دشمن کے راستے میں یہ ہو, لیکن جب شہرت گمنامی پہ پہنچے نا تو خدا اور دشمن کبھی نہیں کہا, کہا مطلقاً شہرت سے بھاگے. یہ بھی نہیں کہا کہ مثلا خدا کے راستے پہ چلے تو شہرت نہیں ملے گی, دشمن کے راستے پہ چلے تو شہرت ملے گی. تو مثلا خدا کے راستے پہ چلے دشمن کے نہیں, قطعاً دونوں صحیح راستوں پہ بھی چلے تب بھی خود شہرت کے پیچھے نہ جائے. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اچھا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ کیوں شہرت سے بھاگے, اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الحمد للہ ہمارے پاس نعرے بہت اچھے ہیں. یہ جو نعرے ہمارے پاس ہیں, ہماری قوم کے پاس نعرے بہت اچھے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو بزرگوں نے ہمیں دی ہیں, انہیں بہت خوبیاں ہیں. تو مجھے کبھی یہ دل میں آتا ہے کہ نعرہ لگواؤں, پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں, سنبھال کے رکھو کسی ٹائم کے لیے. کوئی وقت ہو جس کے اوپر نعرہ لگا کے طاقت دکھانی ہو تو اس وقت نعرہ لگائے انسان. تو لیکن نعرے ہمارے پاس بہت اچھے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ابھی میرا دل مائل ہو رہا ہے تھوڑا سا ایک نعرہ لگانے پر, تو ہم لوگ مل کے ایک نعرہ لگائیں. ذرا نعرے کی طاقت پتہ چلنی چاہیے, جوش سے لگایا ہے, حوصلے سے لگایا. اسی لیے میں کہتا ہوں جب درود بھی بھیجیں نا سوچ سمجھ کے بھیجیں. درود کے لیے میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی, بھولیے گا نہیں, جب بھی درود پڑھیں یہ سوچیں ہمیں نبی کی پناہ چاہیے, پناہ محمدی, نبی کی پناہ چاہیے. تو ان نعروں کو سوچ سمجھ کے لگائیں تو پھر نعرے کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے. تو ابھی میرا دل تردد میں ہے اندر اندر کہ میں کون سا نعرہ لگاؤں, دو میں سے ایک کو سوچ رہا ہوں. ابھی میں ایک نعرہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو لگاتا ہوں انشاءاللہ. نعرہ حیدری, حیدری, حسینیات, حسینیات, یزیدیات, یزیدیات, بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. میں نے کہا دونوں ہی لگا لوں. ایک نعرہ حیدری ذہن میں آ رہا تھا, ایک لبیک یا حسین آ رہا تھا, تو میں نے کہا دونوں کا ہی جمع کر کے ایک نعرہ لگا لوں. پروردگار آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ان نعروں کے ہمراہ محشور فرمائے انشاءاللہ. ہمیں ہماری نسلوں کو ان نعروں سے وفاداری کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کیوں انسان شہرت سے بھاگے؟ دیکھو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, میرے منہ سے پھر دیکھو نکل گیا. اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی خود سے اگر خدا کچھ دے دے تو ٹھیک ہے, ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں, خدا آپ کو دے دے آپ اچھے کام میں استعمال کریں. صحیح ہے. آپ شہرت کے پیچھے مت جائیں, خدا آپ کو شہرت دے دے, آپ شہرت کو اچھے راستے میں استعمال کریں. لیکن شہرت ہے خطرناک. کیوں خطرناک ہے؟ ریاکاری کا امکان بہت زیادہ ہے. شروع میں انسان مخلص ہوتا ہے, خدا امتحان میں شہرت دے دیتا ہے. جب شہرت آتی ہے نا, اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں مشہور ہو گیا ہوں, اب یہ شہرت کو سنبھالنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے. کسی انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے شہرت کا مزہ لے اور شہرت کو ترک کر دے. یہ معمولاً لوگ نہیں کرتے. ایک دو مشہور ہو جاتے ہیں نا, تو ان کا مشہور ہونا ان کے دماغ پہ چڑھ جاتا ہے, تو پھر وہ شہرت کی خاطر حرکتیں کرنے لگتے ہیں. اس خاطر ہمارا دین یہ کہتا ہے بہتر ہے شہرت کے پیچھے مت جاؤ, تم اپنا کام کرو. اور پھر سادہ سی ایک بات ہے, اچھا بہت مشہور ہو جاؤ گے کیا ہو جائے گا؟ کیا زیادہ مشہور ہونے سے زمین پہ ہمیشہ باقی رہو گے؟ مرنا ہے. اچھا مر گئے اور اوپر مشہور تھے, پھر کیا ہوا؟ آپ تو مر گئے اور مشہور تھے بھی, تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو غیر خدا کے ذریعے شہرت آتی ہے, اس میں احترام نہیں ہوتا, صرف شہرت ہوتی ہے, احترام نہیں ہوتا. یعنی مثلا وہی مشہور آدمی مر جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر بڑے بڑے مشہور لوگ تنہائیوں میں مر گئے, ختم ہو گئے معاملہ. شہرت دھوکہ دیتی ہے, یہ اہل بیت نے پسند نہیں کیا. آپ تب متوازن رہیں, منکسر رہیں, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. خدا متعالی انشاءاللہ آپ کے لیے کاموں کو آسان کرے گا, کاموں میں برکتیں دے دے گا. سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے, آپ کے کام کے نتیجے میں ہوا کیا. بھائی آپ نے بہت بڑی ایک بلڈنگ بنا لی, نعوذ باللہ تعالی, اس بلڈنگ میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں, تو بڑی بلڈنگ بنانے سے کیا ہوا؟ ایک جھونپڑا بناؤ جس میں اللہ کی بندگی ہو, وہ اس بڑی بلڈنگ سے بہتر نہیں ہے؟ جھونپڑا بنا لیتے, اس میں اللہ کی بندگی تو ہوتی. اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی, اس کے اندر صرف نعوذ باللہ تعالی گناہ ہو رہا ہے, تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اپنے ذہن کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں. اس سے میں اپنے موضوع کی طرف ابھی آ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اللہ صلی علی محمد وال محمد وعجل فرج. ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم اپنی عبادتوں کو بہتر کیسے بنائیں, کیونکہ ہم نے اندازہ لگایا کہ بھائی بعض اوقات سالوں گزر جاتے ہیں, ہماری عبادتوں میں بہتری نہیں آتی. جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے, جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نصیب نہیں ہوتا. تو ہم کیا کریں کہ ہماری عبادتیں بہتر ہوں؟ تو پھر ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ظاہر نماز ہے, کہ یہ قبول ہوتی ہے تو باقی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں, نہیں قبول ہوتی نعوذ باللہ تعالی, پھر کچھ قبول نہیں ہوتا. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کل ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو آپ سب لوگ جانتے ہیں, اصرار کیا, وہ تھا کہ اول وقت انسان نماز پڑھے. اول وقت کے تھوڑے سے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اچھا اب یہاں سے ہم اس پوائنٹ پر منتقل ہوتے ہیں جس کو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور اس کا ایک کنیکشن بنانے کے لیے عرض کروں گا دو چار جملہ. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرج. جب آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کی روٹین کو ترک کر دیتے ہیں. مثلا آپ کسی بھی سمت بیٹھے تھے, اٹھے تھے, کھڑے تھے, آپ کو حکم ملتا ہے کہ بھائی اب آپ نے قبلے کی سمت ہونا ہے, اب آپ اپنی گردن نہیں موڑ سکتے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کی کوئی بھی جسمانی حالت تھی, اب حکم یہ ہے کہ آپ نے وضو سے ہونا ہے. تبدیلیاں لاتا ہے خدا نے بتایا کہ آپ کا جسم تبدیل ہو جائے. ستر کے احکامات ہیں کہ اس حالت کے اندر نماز پڑھی جائے, یہ رخ ہو, وضو ہو, یہ ساری باتیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, نماز کی جو اصلی حقیقت ہے وہ کیا بدن کے اندر ہے؟ نماز کی اصلی حقیقت کس چیز میں؟ بدن میں ہے نہیں. مثال بچکانہ سی مثال لگے گی لیکن مثال ہے. مثلا ایک آدمی 8 فٹ کا ہے, ایک آدمی چھوٹے قد کا ہو گیا 4 فٹ کا ہے, کیا قد کی وجہ سے اس کی نماز افضل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. معلوم ہے جسم سے نماز میں کوئی افضلیت نہیں آتی. مثال کے طور پر ایک آدمی کا وزن مثلا 100 کلو گرام ہے، ایک کا وزن 50 کلو گرام ہے، تو وزن کم ہونے کی وجہ سے نماز کی قیمت کم ہو جائے گی اللہ کے نزدیک؟ نہیں. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا رنگ ایسا ہے تو میری نماز ایسی ہوگی، اس کا رنگ ایسا ہے تو اس کی نماز ویسی ہوگی، کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کپڑے ایسے پہنے ہیں پاک ہونے کے علاوہ، غصبی نہ ہو اس کے علاوہ، میرا کپڑا اتنا قیمتی ہے تو نماز قیمتی ہو گئی، کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جسم کی شرط ہے لیکن نماز کی روح جسم کے اندر نہیں ہے. صحیح ہے، طے شدہ بات ہے. اگر کوئی شخص واقعاً کسی بھی وجہ سے نعوذ باللہ تعالی ہاتھ پاؤں سے محروم ہو جائے، ہاتھ پاؤں سے محروم ہو جائے، اعضاء و جوارے سے محروم ہو جائے، اس حالت میں نماز پڑھے، تو چونکہ اس کے اعضاء کم ہیں، کیا اس کی نماز کی قیمت کم ہوگی؟ شاید بڑھ جائے گی، کم نہیں ہونے والی. جسم سے، جسم شرط ہے، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، لیکن یہ شرط بس اتنی ہے، اس کی حقیقت نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. اب حقیقت نماز کا تعلق کس سے ہے پھر؟ اچھا، ہم سب کو اندازہ ہے کہ بھئی نماز کی حقیقت کا جو اصلی تعلق ہے وہ ہماری روح سے ہے، وہ ہماری روح سے ہے. تو جسم تو شرط ہے لیکن اصل معاملہ روح کا ہے. جسم کی شرط کیا ہے؟ قبلے کی سمت ہو، پاک و پاکیزہ ہو، لباس غصبی نہ ہو، یہ سب ہے. روح کے اندر کیا شرط ہے؟ دیکھیں، ابھی آپ نے قبول کیا تھا کہ اصل نماز کا روح کے اندر ہے. کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ روح کی شرائط کیا ہے نماز قبول ہونے کے لیے؟ یہ سوال ہم نہیں کرتے. تو میں بعض اوقات جو جہاں پہ نماز سکھائی جاتی ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، ان سے میں بعض اوقات عرض کرتا ہوں کہ بھائی جہاں تم یہ بتا رہے ہو نا کہ لباس کے فقہی احکام یہ ہیں، جسم کے فقہی احکام یہ ہیں، تو کچھ روحانی احکام بھی تو بتاؤ کہ اس بچے نے ساری جد و جہد کر ڈالی کہ میرا وضو ایسا ہو، بھائی یہ بچہ یہ بھی تو جد و جہد کرے کہ میری روح کیسی ہو تاکہ اس کی نماز قبول ہو. اب مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ اگر لباس نجس تھا تو نماز قبول نہیں ہے. ایک مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ جو اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، اس نے کچھ اچھے کام کیے. سب سے اہم کام تو یہ کیا کہ جو ممبروں کے اوپر مولا امیر المومنین کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ بند کروا دیے اس نے. پھر اس نے یہاں بھی کیا ایک کام کہ اس نے اہل بیت اطہار کو فدق کی زمین واپس کی، 2 سال میں مروا دیا گیا. اس کے زمانے میں کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر زکوٰۃ دینے والے بندے نہیں بچے تھے، اتنا اچھا اس نے زکوٰۃ تقسیم کی. جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ تبدیل کیسے ہوا، یہ تو بنی امیہ کا تھا، تو یہ تبدیل کیسے ہوا؟ تو بتاتے ہیں کہ اس کا ایک استاد تھا، وہ اسے پڑھاتا تھا، تقیہ میں تھا، تھا اہل بیت کا ماننے والا. اس کو بھی بعد میں مشہور ہے کہ زندہ دفن کر دیا تھا اموی نے، خاندان بنی امیہ نے، کہ بھئی اس نے ہمارے نسل کو خراب کیا، نعوذ باللہ. تو واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ استاد بچوں کو لیے بیٹھا پڑھا رہا تھا، جس میں عمر بن عبدالعزیز بھی تھا. وہاں پر اموی خاندان کا ایک بڑا داخل ہوا اور اس نے استاد سے پوچھا کہ استاد، اب اس کو تو نہیں پتا یہ تقیے میں، اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کے اوپر اگر مچھر کا خون لگاؤ تو نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس نے فقہی حکم بتا دیا اسے. جب وہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کپڑے پر مچھر کے خون لگے ہونے کی پرواہ کر رہا ہے، لیکن بنی امیہ کے دامن پہ حسین کا خون بھی ہے، بنی امیہ کے دامن پر خون حسین ہے، اس کی کبھی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دماغ میں یہ بات جا کے لگ گئی، کہا یہ بات صحیح کہی اس نے، یہ جرم ہم نے کیا ہے۔ خدا جس کو ہدایت دے، آپ سب کو معلوم ہے یزید کا جو بیٹا تھا وہ تخت سے اتر گیا تھا، اس نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا چونکہ ہم نے جرم کیے ہیں، میں اس جگہ نہیں بیٹھوں گا۔ صحیح، تو نماز کی حقیقت کہاں پر ہے؟ روح پر ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب کے ساتھ ایک مشکل ہے مختلف درجوں میں، شروع کرتے ہیں نماز دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی مشترکہ مصیبت، نماز میں توجہ کیسے لے کر آئے؟ جسم تو چلو کسی نہ کسی طریقے سے باندھ بوند کے قبلہ رخ کر لیتے ہیں، اس کے آگے بات نہیں بن پاتی، اس کے آگے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب میں آج تھوڑا سا اس توجہ کے بارے میں چند جملے عرض کروں گا کہ مجھے اور آپ کو اپنی نماز بہتر بنانی ہے تو توجہ کو کیسے لے کر آئے۔ اچھا، یہ توجہ ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت یہ ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، آپ قبلہ رخ ہوں یا نہ ہوں، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے، کنٹرول میں ہے۔ دماغ خدا کو سوچے، اب یہ مسئلہ ہے، یہ کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، ہاتھ سے نکل جاتا ہے معاملہ، اس کو کیسے کنٹرول میں لائیں؟ یہ میرا ٹاپک ہے آج کے لیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ وہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، درود پڑھتے وقت پناہ محمدی، اسے نہیں بھولیے گا۔ اچھا چلیے، میں آپ کو ایک کام عرض کرتا ہوں۔ میں پڑھاتا تھا اسکول میں تو بچوں کو ہوم ورک بہت دیتا تھا، بچے جو میرے پڑھے ہوئے بچے کبھی ملتے ہیں مجھے، اب تو سب بڑے بڑے ہو گئے، تو وہ یہ ضرور یاد رکھتے ہیں کہ سر آپ کے ساتھ جو بڑی مشکل تھی وہ کام بہت دیتے تھے، اس کے اوپر پھر سزا بھی دیتا تھا اگر کوئی کام کر کے نہیں لاتا تھا، لیکن یہاں میں صرف کام دے رہا ہوں۔ ہر رکوع ہر سجدے میں درود پڑھنا ہے، ہر رکوع ہر سجدے میں، چاہے واجب چاہے مستحب درود پڑھنا ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں ہر درود کے ساتھ ایک لفظ بالکل مائکرو سیکنڈ میں ذہن میں لائیں، خدایا پناہ محمدی دے دے۔ آپ اپنی نماز میں اثر دیکھیے گا۔ پھر رکوع کیا، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، درود بھیجا، اور درود بھیجتے وقت مائکرو سیکنڈ کے لیے اپنے دماغ میں دہرا لیا، کیا دہرا لیا، خدایا پناہ محمدی۔ صحیح ہے، اب آپ کا دماغ اتنا جڑ جائے گا کچھ وقت کے بعد کہ آپ صرف کہیں گے پناہ محمدی، آپ کا دماغ ریکال کر لے گا سارا۔ نبی کی پناہ چاہیے، نبی کی رحمتیں برس رہی ہیں، لینے والا ہو لینے والا ہو۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، دیکھیے آپ کی نماز میں کیا لطف آتا ہے، بدلتی ہے نماز یا نہیں بدلتی ہے، بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ توجہ کیسے بڑھانی ہے، میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ جو جسم ہے یہ تھوڑا کنٹرول میں ہے، دماغ ابھی اتنا کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس کو بھی کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے۔ تو چلیں ہم اسٹارٹ لیتے ہیں جسم کے کنٹرول سے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جسم تو کنٹرول میں ہے نا، ہاں کنٹرول میں، قبلے کی سمت آ گئے، بالکل آ گئے۔ اب آپ یہاں سے شروع کریں کہ آپ اپنے اعضاء و جوارح کو اس حالت میں لے آئیں جس میں خدا نماز میں دیکھنا چاہتا ہے، ہاتھ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلائیں۔ بھائی دیکھیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بایاں ہاتھ ہلاؤں دایاں ہاتھ ہلاؤں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، میری مرضی؟ نماز میں کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ اللہ سے پوچھو کہ اگر مجھے قیام کرنا ہے، نماز میں حالت قیام میں ہوں، ہاتھ کیسے ہوں، یہ انگلیاں یوں ہوں، ایک دوسرے کے انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو یا نہیں، انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، کوئی فاصلہ نہ ہو، جڑی ہوئی ہوں حالت قیام میں. صرف حالت رکوع میں انگلیاں کھلتی ہیں اور گھٹنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں، بس باقی سب میں انگلیاں دوسری انگلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا، یہ کوئی بہت بڑا پوائنٹ ہے؟ نہیں، بہت بڑا پوائنٹ نہیں ہے. دماغ پہ اثر پڑے گا اس کا؟ ہاں پڑے گا، ہاں پڑے گا. آپ کو ابھی ہم نے قبول کیا تھا کہ جسم پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، آپ جسم کے کنٹرول سے شروع کرو، آہستہ آہستہ دماغ پہ کنٹرول آئے گا. کنٹرول ایک ایسی صفت ہے جو تھوڑے سے شروع ہوتی ہے، آگے تک بڑھ جاتی ہے. اچھا، اگر کنٹرول نہیں کریں گے نا، مرض پھر یہی ہے. چھوٹی جگہ پہ کنٹرول چھوڑتے ہیں، بڑی جگہوں پہ کنٹرول نکل جاتا ہے. آپ چھوٹی جگہ سے کنٹرول شروع کریں، قیام کر رہے ہیں، انگلیوں کو کیسا ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں رکھوں، سائڈ میں رکھوں یا سامنے رکھوں. بعض فقہا کہتے ہیں سامنے رکھنا مستحب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہیں پہ بھی رکھو، اس پہ مستحب نہیں ہے. ادب کے اعتبار سے سامنے رکھ لیں بہتر ہے، زیادہ مؤدب نظر آتا ہے انسان. رکو کرتے وقت کیسے کروں؟ آپ رکو کے مستحبات دیکھو. چھوٹا سا ایک مستحب ہے رکو کا، وہ یہ کہ رکو میں آپ اپنے ہاتھوں کو انگلیاں کھول کے زانوں پہ رکھیں گے، زانوں کو تھوڑا سا دباتے ہیں. میرا خیال میں 80-90% لوگ رکو کرتے وقت زانوں کو نہیں دباتے، صرف ہاتھ رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں کمر ان کی ٹیڑھی ہوئی بھی ہوتی ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی. اگر یہ زانوں کو دبائیں گے تو کمر سیدھی ہو جائے گی. کمر سیدھی کرو، گردن سیدھی رکھو. اچھا، آپ کہیں گے مولانا یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. نہیں نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ بدن کا کنٹرول ذہن کا کنٹرول لے کر آئے گا، اس لیے اہم ہے. حرکت کے دوران ذکر صحیح نہیں ہے. مثلا آپ رکوع میں تھے، آپ نے رکوع کا ذکر کیا، درود پڑھا، پناہ محمدی دہرا لیا. اب آپ نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو کچھ لوگ رکوع سے یوں کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. پہلے آپ کھڑے ہو جاؤ، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، اب رکوع میں، اب سجدے میں جاؤ. تو موومنٹ کرتے وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے، موومنٹ سے رک جاؤ پھر ذکر کرو. تو آپ پہلے رکوع سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، اب جاؤ سجدے میں. ٹھیک ہے، بس موومنٹ کے وقت ذکر نہیں کرو. سجدے میں گئے، انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. میں نے کہیں پہ درس میں کہہ دیا انگلیاں بند ہوں تو بندہ سمجھا جیسے مٹھی بننا ہے. میں مٹھی بنانے کو کہہ رہا ہوں، نماز میں کہیں مٹھی بنانے کا حکم نہیں ہے. انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، مطلب بند کا مطلب میرا جڑی ہوئی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. سجدے میں جائیں، انگلیاں آپ کی دوسری انگلیوں سے جڑی ہوئی ہیں، رخ قبلے کی سمت، قبلے کی سمت، ادھر ادھر نہیں کرو، قبلے کی سمت مستحب ہے. قیام کے اندر بھی پنجے قبلے کی سمت ہوں، دونوں پنجے قبلے کی سمت. اس میں کیا ہوگا، آپ کے پاؤں ایسے اسٹریٹ رکھے ہوئے ہوں گے، بیلنس کھڑے ہوں گے آپ. ان سب کے میڈیکل فائدے عجیب و غریب ہیں، لیکن آپ میڈیکل فائدوں کی خاطر مت کریں، آپ اللہ کا بندہ بنیں. روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ خدا خود سنبھال لے گا، پرواہ نہیں کریں اس کی، آپ روح کی خاطر کام کریں. تو آپ سجدے میں گئے، قبلے کی سمت آپ کی انگلیاں ہیں، سر کے اطراف میں آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. جس طرح سجدے کے احکام ہیں فقہی، انہی کو پورا کریں، ذکر کریں، درود، پناہ محمدی. اب بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ آپ کے زانوں پر ہیں، انگلیاں قبلے کی سمت ہیں، سب جڑے ہوئے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہلے بغیر، ساکت، استغفر اللہ رب. یہ استغفار کیا، ایک ایک عمل ویسے کرو جیسے ہے. یہ جسم کی بات ہے صرف، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن کنٹرول میں آ جائے گا، آپ کا کنٹرول بڑھ جائے گا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اول وقت کا، اور عرض کیا تھا کہ جب آپ صرف اول وقت پڑھیں گے تو کتنے کنٹرول ملیں گے آپ کو. جتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کنٹرول بڑھاتے چلے جائیں گے، زندگی کے بڑے کام کنٹرول میں آتے چلے جائیں گے. یہ خدا کا پتہ نہیں کتنا عجیب ایک قانون ہے. یہ بھی آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت اللہ مقام و شریف نے بیان فرمایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اول وقت کے لحاظ سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بعض اوقات آپ اور میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے پورا پلان بناتے ہیں، ساری باریکیاں صحیح کرتے ہیں، جب شروع ہوتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے. سارا پلان بنایا تھا کہ بھائی یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، شروع کرنا شروع کیا، دیکھا صاحب تتر بتر ہو گیا، سب غائب ہو گیا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے اور کام ایسی ترتیب سے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی اگر میں پلاننگ بھی کرتا تو اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ جو آپ کا منصوبہ خراب ہوتا ہے یا آپ کا منصوبہ بنائے بغیر صحیح ہو جاتا ہے، یہ سب اتفاق سے ہوتا ہے. کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے ہوتی ہے. وقت تھوڑا سا لیتے ہوئے آپ سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کب مصر سے نکلے، کب حضرت شعیب کے پاس آئے، کب شادی ہوئی، بچے ہوئے، واپس گئے مصر کی طرف یا پتہ نہیں کس طرف، کوہ طور کے قریب پہنچے، وہاں سے ایک ندا آئی کہ اے موسیٰ آپ میرے پاس آ جائیے، وہ چلے گئے. خداوند متعال نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا جیتا علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ جو آپ آئے ہیں نا، اچھا آنے سے پہلے کیا ہوا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستہ کھو بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، سردیوں کے ایام تھے، حالت خراب ہو گئی تھی، دور سے ایک روشنی نظر آئی تو کہا کہ میں وہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں، راستہ پوچھ کے آتا ہوں. اس کو لینے آئے تو نبوت. اور اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جو یہاں تک پہنچے ہیں نا، یہ کسی حساب کتاب کے تحت پہنچے ہیں. اگر ہمارا جیسا آدمی اس واقعے کو سن رہا ہو نا، تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رینڈملی کسی جگہ پہ پہنچ گئے تھے. بھائی راستہ ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں؟ اگر پتا ہوتا تو وہ کیوں کہتے کہ میں پوچھوں کہ کہاں ہوں؟ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام حساب کتاب کر کے پہنچے تھے کہ مجھے آج رات اس جگہ پر پہنچنا ہے؟ نہیں. تو یہ کس کا حساب کتاب پہ پہنچے تھے؟ خدا کا حساب کتاب تھا. دیکھنے میں کیا لگ رہا تھا؟ اتفاق سے پہنچ گئے. اور خدا نے متعال فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ میرا منصوبہ ہے، میرا منصوبہ ہے. صحیح ہے. تو اب اگر آپ یہ قبول کر لیں کہ بھائی یہ سب خدا کے منصوبے کے اندر ہوتا ہے، جو کوئی پروگرام بنتا ہے یا ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں، تو میں اپنے منصوبوں کو صحیح کرنے کے لیے، جس کے دو راستے ہو سکتے ہیں، خدا مجھے توفیق دے کہ میں غلط منصوبہ بناؤں ہی نہیں، دو راستے ہیں نا، ایک دفعہ میں کہوں میں منصوبہ بناؤں خدا اس کو صحیح کر دے، اس سے بہتر کیا ہے، میں خدا سے کہوں خدا تو مجھے توفیق دے کہ میں غلط منصوبہ بناؤں ہی نہیں، منصوبہ ہی وہ بناؤں جو تیرے نظام میں فٹ ہو رہا ہو. صحیح ہے. آغا بہجت نے اس کا ایک نسخہ دیا ہے. کچھ جوان بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جو شادی بیاہ کا انتظار کر رہے ہوں گے، بھائی کب ہماری شادیاں ہوں، کب ہم گھر بسائیں. آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے سب کچھ؟ کبھی بہت ارادے کرتے ہیں، نہیں ہوتا. کبھی کوئی کر لیتا ہے بیچارہ، پھر نعوذ باللہ تعالی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، ذکر بھی برا ہے، فیملی ٹوٹ جاتی ہے. آغا بہجت فرماتے ہیں کہ تم ایک کام کرو، خدا تمہارے سارے کاموں کو صحیح وقت پہ کروا دے گا. اور وہ کیا ہے؟ کہا تم نماز اول وقت پڑھو، تمہاری زندگی کے سارے کاموں کو خدا صحیح وقت پہ کروا دے گا. وہ کہہ رہے ہیں اس کا اس کا کنیکشن ہے. اگر تم نماز صحیح وقت پہ پڑھو گے نا، تمہاری ایجوکیشن صحیح وقت پہ ختم ہوگی، تمہاری شادی بیاہ صحیح وقت پہ ہوگی، تمہاری جاب کام صحیح وقت پہ ہوگا، تمہارے بیوی بچے صحیح زندگی گزار رہے ہوں گے، سارے کام خدا صحیح کروائے گا. کیوں؟ تم نے کنٹرول دکھایا تھا، خدا کی خاطر اپنی چیزیں چھوڑی تھیں. خدا کی خاطر چیز چھوڑ دو، پھر دیکھو خدا کیا کر کے دکھاتا ہے. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جسم پہ کنٹرول بڑھائیں، آپ نماز میں جسم پہ کنٹرول بڑھائیں، پھر خدا کو دیکھیں کہ خدا کیا دیتا ہے آپ کو، کیا دیتا ہے. اول وقت ہو گیا، جسم پہ کنٹرول ہو گیا، وہ کرو جو مستحب ہے نماز کے اندر، دیکھیں پھر خدا کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ چند باتیں ہو گئیں. مجھے ایک آدھ بات اور عرض کرنی ہے، دیکھتا ہوں وقت کتنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وقت تقریباً اختتام پر، زیادہ باتیں کرنے کا ویسے بھی فائدہ نہیں ہوتا، اتنی باتیں کرنی چاہیے جس پہ لوگ عمل کریں. تو آپ اتنے پہ عمل کر رہے ہوں گے پہلے سے، میں نے یاد دہانی کرا دی. نہیں کر رہے ہیں، عمل کرنا شروع کر دیں، اور ہر عمل کے بعد اثر دیکھیے گا. آج میں نے دو تین اہم باتیں کہی ہیں، باتیں بہت سادہ ہیں، لیکن آپ خود جانتے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے جوانی سے دیکھا ہے اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے میری جوانی سے مجھے دیکھا ہوا ہے، تو میں نے بھی اس دوران میں بالآخر کچھ تجربے کیے ہیں. طالب علم میرا کام یہی ہے. جو سائنس کا طالب علم ہوتا ہے وہ فزکس اور کیمسٹری کے تجربے کرتا ہے، جو دین کا طالب علم ہوتا ہے وہ دین کے تجربے کرتا ہے، وہ اپنے دین میں دیکھتا ہے کیا ہوا. تو دیکھتا ہے فلاں نماز کا اثر کیا ہوا، فلاں آیت پڑھی اس کا اثر کیا ہوا. تو نماز اول وقت کا کوئی اثر ہوگا، تبھی تو آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے کہا. انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا نا، یہ لوگ، ان لوگوں نے 90 سال عمر کی ہے اور لاکھوں لوگوں سے رابطے میں تھے، اور معنوی طور پہ کہاں تھے وہ خدا جانتا ہے. تو اب میں آپ کی اگر عمر کم ہے مثلا، تو میں آپ سے ایک بات کہوں گا، آپ بھی چاہتے ہو کہ 90 تک یوں ہی تجربے کرتے رہو الٹے سیدھے، یا جس نے 90 تجربے کیے اس کے تجربے سے سیکھ لو، اس سے سیکھ لو. اور وہ جس نے 90 تجربے کیے نا، 20 کی عمر میں آیت اللہ العظمیٰ بہجت سید الشہداء سے تحفے لے چکے تھے، معنوی تحفے، 18 کی عمر میں. تو ان کے کلاس فیلو نے بتایا کہ 18 کی عمر میں سید الشہداء سے 20 معنوی تحفے لے چکے تھے. 90 کے قریب عمر کی ہے انہوں نے. ان کی باتوں سے نہیں سیکھنا ہے، پھر اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا ہے تو مت کرو، سیکھ لو. اب کیوں ضائع کرنا ہے پھر؟ تو اگر آپ کی عمر کم ہے، میں یہاں کچھ جوانوں کو دیکھتا ہوں، مجھے رشک آتا ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پر بچہ 16 کا ہے، 18 کا ہے، 20 کا ہے، 22 کا ہے، یہ آج اول وقت شروع کر دے، اور جسم کے کنٹرول کی جو ترکیب بتائی اس پہ شروع کر دے، یہ 40 ایسے نماز پڑھے، اور وہ درود میں کیا بولنا ہے؟ پناہ محمد اللہ. پھر جب یہ قبر میں جائے گا اور اللہ کے نبی اس کے سامنے تشریف لائیں گے، اور یہ 40 سے پناہ محمدی مانگ رہا تھا، تو اسے ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پہلے دن سے ملے گی. جب پہلے دن سے شروع کرے گا نا، وہیں سے ملے گی. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بڑے مانوی انسان تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. کہنے کے کہ ایک دفعہ ایک مکاشفہ ہوا، ایک مکاشفہ ہوا، تفسیر مجھے یاد بھی نہیں ہے اور میں رسک نہیں لوں گا کہ میں غلط بات کہہ دوں. تو وہ کوئی مکاشفہ ہوا تو کسی نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کسی کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میری مدد کریں دین کی تعلیم میں، دینی تعلیم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کریں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے سال سے تو ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، کیا چاہیے تمہیں، اتنے سال سے ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں. تو علامہ طباطبائی کہنے لگے کہ میں نے وہ یاد کر لیا کہ اتنے سال سے ساتھ دے رہے ہیں. تو جب میں جاگا تو میں نے کاؤنٹ کیا یہ کتنے، اتنے سال کہاں سے شروع ہوئے. تو مثلا آواز نے کہا کہ ہم 5 سال سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا طالب علم بنے ہوئے تو مجھے 8 سال ہو گئے، امامہ لگائے ہوئے مجھے 3 سال ہوئے، تو یہ 5 سال کیوں کہا. تو انہوں نے غور کیا، کہنے کہ یاد آیا مجھے کہ میں نے 5 سال پہلے یہ ابا پہنی تھی، ابا کہا، جس دن میں نے ابا ڈالی ہے نا کندھے پہ، اس آواز نے کہا ہم اس دن سے ہم تمہارے ساتھ ہیں. صحیح. اب آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے بھائی ہم تو ابا نہیں ڈال رہے، بھائی ہمارا کیا ہوگا. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جس دن سے تم نے اپنی نشانیاں ہمارے حوالے کی کہ تم ہمارے بندے ہو، تم ہمارے بندے ہو، تو آپ درود کے پیچھے جب کہیں گے نا پناہ محمدی، آپ محمد کے بندے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. ویسے تو آپ پناہ محمدی کے بغیر بھی درود بھیجیں گے تب بھی انہی کے ہی ہیں، لیکن یہ ایک تاکید، گویا گویا ایک تاکید، تاکہ بغیر سوچے سمجھے نہ کہیں. تو آپ کو پہلے دن سے عنایات ملنا شروع ہو سکتی ہیں، اور آگے تک پہنچتے پہنچتے اللہ کرے ہم سب کو نصیب کر دے کہ ہم اچھی جگہوں پہ پہنچ جائیں. تو عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان میں بہت اثر ہے، آپ کم مت سمجھیے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. میری مثال اس بڑی عجیب ایک آدمی نے مثال دی، 2 بندے تھے، معذرت چاہتا ہوں اچانک یہ دماغ میں کیسے آ گیا لیکن میں عرض کر دوں، 2 بندے تھے، ایک نے ساری کمائی لگائی سبزی خرید لی کہ وہ بیچے گا پیسے کمائے گا، ایک نے ساری کمائی لگائی پتہ نہیں کیا اس کی عقل میں آئی برف خرید لی کہ برف بیچے گا، ایک نے ساری کمائی لگائی سبزی خریدی کہ وہ بیچے گا، ایک نے ساری کمائی لگائی برف خرید لی کہ برف بیچے گا. اب دونوں بازار میں کھڑے ہیں اور بک نہیں رہی، بک نہیں رہی. تو جس نے سبزی لگائی تھی اس کا جب دل بہت کڑا کہ میرا تو معاملہ خراب ہو گیا، میری سبزی سڑ جائے گی تو میری تو ساری کمائی گئی، تو اس نے اعلان کیا، کہنے لگا لوگو اس پہ رحم کرو جس کی کمائی سڑنے والی ہے، اس پہ رحم کرو جس کی کمائی سڑنے والی ہے. تو جو برف بیچ رہا تھا نا اس نے کہا لوگو اس پہ رحم کرو جس کی کمائی پانی بن کے ختم ہونے والی ہے، اس کی تو پھر سڑے گی تو بچے گی، میری تو پانی بن کے ختم ہو جائے گی. میں اپنے اوپر رحم کرنا چاہتا ہوں جس کی زندگی پانی بن کے ختم ہو رہی ہے، اس لیے آپ پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، آپ پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کریں گے اور میری زندگی پانی بن کے ختم ہونے کے بجائے کچھ نتیجہ دے دے گی. آپ اہل بیت کی سمت بڑھیں گے میں کماؤں گا، آپ عبادتیں اچھی کریں گے مجھے نصیب ہوگا اور میری زندگی بہت ہے ابھی اس دنیا میں. اپنی زندگی کا نتیجہ لو، نتیجہ نکالو، زندگی ختم ہو جائے گی. ہم لوگ ہمیشہ اس طاقت میں نہیں رہیں گے کہ عمل کر سکیں، یہ طاقت چھننے والی ہے کسی بھی سیکنڈ. تو وقت قیمتی ہے اور دل اس سب قیمت کا مرکز ہے، دل بہت قیمتی ہے، اس نے بچنا ہے، جسم نے ختم ہونا ہے. دل یعنی قلب. اور آپ کے قلب کی قیمت اس سے ہے جو قلب کے اندر ہے. آپ کے قلب میں کیا ہے اس سے قلب کی قیمت ہے. اب آپ سمجھیں کہ جب آپ مصائب میں رو رہے ہیں تو آپ کے قلب کی قیمت کتنی ہے. کیوں؟ چونکہ پھر اس قلب میں غم حسین ہے, وہ بہت قیمتی ہے. اپنی قیمت بڑھائیں, قیمت بڑھائیں غم حسین کے ذریعے سے. اللہ نے بہت احسان کیا ہمارے اوپر, ہمیں سید الشہداء کا غم نصیب کیا. ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, دوسروں کو بھی, کہ کیوں قیمتی ہے. اس لیے قیمتی ہے. آپ افسردہ ہو کے بیٹھے نا غم حسین کا سن کے. اتنا ہی کیا نا آپ نے, اتنے میں بھی سنت نبی پہ عمل کیا ہے, اتنے میں بھی سنت نبی پہ عمل کیا. اب میں چند جملے عرض کروں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو یہ کیا کیا؟ سنت نبی پہ عمل کیا. کیوں؟ جب سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے گریا کرنا شروع کیا. مشہور روایت ہے, سب کے پاس موجود ہے وہ روایت. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے, ایک زانو پہ اپنے فرزند ابراہیم کو لیے ہوئے تھے, دوسرے زانو پر سید الشہداء کو لیے ہوئے. دونوں بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. نبی خوش ہوتے تھے نا تو آسمان تک خوشی جاتی تھی. گویا حضرت جبرائیل تشریف لائے یا کوئی اور فرشتہ اور کہا کہ اے نبی, اللہ نے یہ چاہا ہے کہ ایک بچہ ابھی قربان ہو, ایک بعد میں قربان. اللہ کے نبی نے دونوں فرزندوں کو دیکھا, یہ واقعہ بھی علامتی ہوگا. دونوں کو دیکھا اور کہا میں اپنا ابراہیم قربان کروں گا. یہ مت سمجھے گا اللہ کے نبی کے لیے حضرت ابراہیم کو قربان کرنا آسان تھا, اپنا بچہ قربان کرنا آسان نہیں تھا. اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے اپنے بچے کو بھی. کتنا چاہتے تھے؟ روایت عرض کر رہا ہوں, جب حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کے فرزند کو دفن کر رہے تھے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, رو رہے تھے. کسی نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور کہا کہ آپ گریہ کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے گویا نظریں اٹھا کر کوہ احد کو دیکھا اور کوہ احد کو کہا کہ اگر احد, اگر تیرے اوپر یہ مصیبت آتی تو تو چکنا چور ہو جاتا. میرے دل پہ اتنا غم ہے. آسان نہیں تھا اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کو دیا. اب سوچئے کہ سید الشہداء کی محبت کتنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابراہیم کا غم میرے دل پہ اتنا تھا کہ کوہ احد کو چکنا چور کر دیتا. کہا میں ابراہیم قربان کروں گا کیونکہ ابراہیم میرا بیٹا ہے, حسین فاطمہ کا بیٹا. فاطمہ کا بیٹا مجھے عزیز ہے. تو یہ جو آپ رو رہے ہیں نا, یہ آپ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی روتے تھے امام حسین کے لیے, ہزاروں قطار روتے تھے. اور کون کون رویا ہے اللہ اکبر امام حسین کے غم میں. اب اگر امام حسین زارو قطار روئے ہوں پھر کل شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, سید الشہداء زارو قطار کہاں کہاں روئے. تو بس ایک جملہ اور مصائب کا عرض کروں گا, جا کے ذرا مصائب میں دیکھنا امام حسین کہاں زارو قطار روئے ہیں. عجیب معاملہ ہے یہ. روایت کہتی ہے جب حضرت قاسم کو الوداع کیا اتنا روئے. کیوں میرے مولا؟
جب قاسم کو الوداع کیا تو کیوں ہوا عزیزو؟ آخری جملہ مصائب کے لیے تھا کہ انشاءاللہ آنسوں میں سید الشہداء کے آنسوں میں شریک ہو جائے. ایک تو قاسم یتیم ہے, دوسرا جب قاسم جا رہے تھے تو امام حسن مشتبہ کی یاد آ رہی تھی, اور تیسرا امام کو پتا تھا جس طرح میں نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے ابھی مجھے قاسم کے ٹکڑے دیکھ رہے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار نسلا بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانساروں, وفاداروں, غم گزاروں میں قرار فرما, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. محتمے حسین.